حدیث پاک تھی کہ ایک صحابی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایو الاسلام خیر یا رسول اللہ، حضور اسلام کی بہترین باتوں میں سے سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ کیونکہ میرے آقا یہاں پر ایک نظام دینا چاہ رہے ہیں، ایک ایسا نظام دینا چاہ رہے ہیں کہ جس میں مسلمان امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہوں، امن و آشتکی کے ساتھ رہ رہے ہوں. اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ ان کے عقائد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی معاشرتی اور ان کے داخلی مسائل کے امن کے لیے، انتشار کو ختم کرنے کے لیے ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کا احساس ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت ہو، ایثار سے کام لیا جائے، قربانی سے کام لیا جائے، درگزری سے کام لیا جائے، صبر سے کام لیا جائے، حلم اور بردباری کا اظہار کیا جائے، تاکہ معاملے میں اور معاشرے میں انتشار نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو. اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، سکون کا پیغام دیتا ہے. تو جہاں پر یہ اعتقادی اور نظریاتی اصلاح کرتا ہے، وہیں پر زمین میں فساد کرنے کو اسلام پسند نہیں کرتا. اور وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اب وہ دو طریقے کا ہے، ایک تو اعتقادی فساد ہے اور ایک معاشرے کے اندر بدعملیوں والا فساد ہے. تو اسلام نے مکہ کے اندر اعتقادی فساد کو ختم کرنے کے لیے باطل نظریات، جس سے معاشرے میں ایک اعتقادی فساد ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس رب کے سامنے 360 بتوں کو سر بسجود ہو جانا، شرک جیسی غلیظ عبادت کرنا، جس پر سارا تفصیلی درس گزر چکا ہے، تو اس سے دلوں میں وحشت اور معاشرے کے اندر بہت سخت انتشار لازم آتا ہے. تو جہاں پر اسلام اعتقادی اصلاح کی بات کرتا ہے، میانہ روی کی بات کرتا ہے اور رب کریم کی رضا، محبت اور غضب سے واقفیت دلاتا ہے، وہیں پر ظاہر انسان کو مرقع کرنے کے لیے، امن پسند بنانے کے لیے، ان کی تہذیب اور ثقافت اور کلچر کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح پر بھی کثیر زور فرمایا ہے. اور یہاں تک فرما دیا جو حدیث بھی گزر چکی ہے کہ مجھے ایسا مسلمان چاہیے، مجھے ایسا مسلمان چاہیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال، کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، کمال ایمان یہ ہے، اللہ اور اس کے محبوب کو جو مسلمان چاہیے، وہ مسلمان ایسا چاہیے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. اور وہ اذیت اور تکلیف کیا ہے؟ وہ نفس کے تقاضے کے تحت ہے. لیکن جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کرے گا، دین میں فساد پیدا کرے گا، تو اس کو ہاتھ سے زبان سے روکنا وہ اذیت نہیں ہے، وہ معاشرے کی اصلاح ہے، وہ معاشرے کی اصلاح ہے. اپنے نفسی تقاضے کے اعتبار سے، اپنی ذاتی بھڑاس نکالنے کے لیے گویا کہ جنگ و جدال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جانا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان کی شان نہیں. اور میں نے گزشتہ کئی درسوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام ایمان کی علامت ہے. علماء نے ایمان اور اسلام کی تعریفیں تو کی ہیں، بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جناب یہ دونوں مختلف ہیں. میں پھر اس جملے کو یاد دلا کر اس حدیث کی تشریح کی طرف آتا ہوں. اسلام اور ایمان کی تعریف اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا تریاق مجرب ہے. بعض لوگ یہ سمجھ سکے کہ جناب اسلام ایمان سے جدا ہے اور ایمان اسلام سے جدا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بس اس میں فرق جو ہے وہ ہے مبتدا، اس کی ابتدا اور انتہا کا، کہ اس کا مبتدا کیا ہے اور اس کا منتہا کیا ہے. یعنی ایمان یہ ہے کہ جو دل سے چلتا ہے اور اعضا پر ظاہر ہوتا ہے، اور اسلام یہ ہے جو اعضا سے چلتا ہے، دل پہ ختم ہوتا ہے. تو دونوں کی ابتدا اور انتہا کی جہتے میں فرق ہے، بات دونوں کی ایک ہی ہے. اس لیے کہ ایمان ہے دل میں، پتا کیسے چلے گا؟ تو ہمارے جوارے، ہمارے اعضا سے اس کا اظہار ہوگا، جیسا ہم عمل کر کے دکھائیں گے پتا چلے گا کہ جناب اس لیے تو اقرار کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ جو دل سے تصدیق کی جائے تو زبان سے اس کا اقرار بھی کیا جائے. تو ایمان دل سے چلتا ہے اور زبان سے ظاہر ہوتا ہے, اعضا سے ظاہر ہوتا ہے. اور اسلام عمل کا نام ہے, ظاہری اعمال کا نام ہے, لیکن ظاہری اعمال کا اگر ایمان سے تعلق نہیں تو عبث اور بیکار ہے. تو لہذا اس کے لیے بتایا گیا کہ اسلام وہ ہے جو اعضا سے چلتا ہے دل پر ختم ہوتا ہے, اور ایمان وہ ہے جو دل سے چلتا ہے اور اعضا پر ختم ہوتا ہے. تو یہ اس کے مبتدا اور منتہا کے متعلق بحث تھی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہی تعلیم دی کہ فساد فی الارض نہ ہو, زمین میں فساد نہ ہو, زمین میں انتشار نہ ہو, امن و سکون ہو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاد جیسی مقدس عبادت, جہاد پر ہم نے بدر کے حوالے سے پوری تفصیلی بحث میں نے کر دی تھی وہاں پر, کہ جہاد کو جو مغربی مستشرقین اور وہ تنگ دماغ لوگ, تنگ ذہن لوگ, جن کا مبلغ علم کچھ نہیں ہے, جو بغض اور انعام سے بھرے ہوئے ہیں, جو کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتے ہیں, پہلے سے نتیجہ خص کر کے اپنا مطلب بنا چکے ہیں, تو ان سے تو کوئی خطاب ہی نہیں ہے. میں نے جہاد پر ایک تفصیلی بحث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, یہاں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جہاد جیسی چیز جو قتال فی سبیل اللہ ہے, اس میں قتال ہوتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فساد فی الارض کو میرے آقا نے گویا کہ محبوب نہ رکھا. غزوہ موتا کے اندر کئی غزوات ہیں لیکن میں ایک ہی غزوے کا ذکر کرتا ہوں. غزوہ موتا میں جب مدینہ منورہ سے صحابہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کی طرف رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کر رہے تھے, تو اس وقت سنیات الوداع, طلع البدر علینا من سنیات الوداع, سنیات الوداع یعنی وہ پہاڑی جہاں سے اپنے مہمانوں کو استقبال کیا جاتا یا ان کو ودا کیا جاتا, ان کو رخصت کیا جاتا, اسی پہاڑی اسی جگہ جہاں سے سرکار آئے تھے, اسی جگہ سے غزوہ موتا کے صحابہ جو غزوے میں جا رہے ہیں سرکار نے وہیں سے ان کو روانہ کیا. تو سنیات الوداع اس پہاڑی پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تلقین فرمائی تھی, اور یہ ارشاد فرمایا تھا, یہ فتح مکہ میں بھی ہوا لیکن اس سے قبل غزوہ موتا میں ہوا, میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو باغات کو نہ کاٹنا, باغات جو ہے, ہریالی جو ہے, لالازار جو ہے, سبزازار جو ہے, یہ زمین کا حسن ہے, یہ زمین کا حسن ہے. تو یہ زمین کا حسن ہے اور اللہ نے زمین کو حسن کے ساتھ آراستہ کیا ہے, تو اس کے حسن کو خراب نہ کرنا. فرمایا درختوں کو نہ کاٹنا, باغات کو اجاڑنا نہیں, عمارتوں کو توڑنا نہیں, بوڑھوں پر تلوار نہ اٹھانا, بچوں پر تلوار نہ اٹھانا, عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا, اور ہر اس شخص پر تلوار نہ اٹھانا کہ جو تمہارے مقابلے میں آیا نہ ہو اور جو تمہارے لیے دشمن کو ابھار نہ رہا ہو. فرمایا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, خواہ تم اس کے علاقے پر آ چکے ہو, آج دیکھیں امریکہ نے جو ایک لعنت کی ہوئی ہے اور اس کی طرف سے جو ہے کہ ہر طرف دہشت گردی عام ہے, اسلام جو نظریہ دیتا ہے امن کا وہ یہ ہے, سرکار تلقین کرتے ہیں کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کو سن لے کہ جناب وہ زمین کے حسن کو خراب نہ کرے, بوڑھے عورت بچوں کے اوپر تلوار نہ اٹھائے, اور اگر تم کسی علاقے پر آ گئے اور اس پر لڑائی کے لیے تیار ہوں, ان میں سے کوئی شخص کٹ کر نکل گیا اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا اور وہ لڑائی میں شامل نہ ہوا, اس پر تمہاری تلوار نہیں اٹھے گی. اور وہ شخص جو بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے لیکن وہ اس کی ایما اس کی شرارت اور وہ کوئی کس قسم کی حرکت نہیں کر رہا کہ دشمنان خدا کو وہ ابھار رہا ہو تمہارے خلاف, تو فرمایا اس پر بھی تم نے تلوار نہیں اٹھانی. کیا آپ نے فتح مکہ نہ دیکھا؟ فتح مکہ کو علماء نے غزوے میں شمار کیا ہے, سرکار قتال کی نیت سے نکلے تھے حضرت عمر کے مشورے پر. حضرت ابو بکر نے تو یہ کہا تھا کہ حضور صلح کر لیں, آپ کے رشتے دار ہیں, لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں حضور, ان کے ساتھ قتال ہوگا, انہوں نے عہد توڑا ہے. تو سرکار نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو نہ لیا, حضرت عمر کے فیصلے کو لیا, اور قتال کی غرض سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح بخاری میں موجود ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف تشریف لائے ہیں. اور جب آپ مکہ کی طرف آئے تو راستے ادھر ہی یعنی مدینہ منورہ میں ابو سفیان مل گئے تھے, معافی مانگ رہے تھے, اور سرکار کے چچا سرکار ان کا بڑا احترام کرتے تھے حضرت عباس کا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سفارش کی کہ حضور یہ نیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. ابو سفیان کے بارے میں, حضور یہ ذرا اپنے علاقے کا بڑا ہے اور چودھری ہے, تو اس کے مؤلفۃ القلوب ہے, اس کو جناب کوئی ایسی بشارت دے دیں کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. تو ابو سفیان اور ان کے ساتھ دو ساتھی موجود تھے. تو میرے آقا کے یہ جملے آج بھی تاریخ میں گویا کہ پوری کائنات کو روشنی اور امن کا پیغام دے رہے ہیں. میرے آقا فرماتے من دخلا دار ابی سفیان فہو آمن, ابو سفیان جو تیرے گھر میں آ گیا وہ امن میں آ گیا ہے. حالانکہ سب سے بڑا دشمن وہ ہے, اس کو مار دینا چاہیے. لیکن جب وہ خاموش ہو گیا اور اس نے جناب جو ہے کہ وہ اس بات سے برات کر دی تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو تمہارے گھر میں آگے ومن میں ہے دو ساتھی ساتھ میں, تم نے کہا کہ ابو سفیان کا گھر تو بہت چھوٹا سے اس میں جانے سے کیا ہوگا, فرمایا تمہارے گھروں میں بھی جو چلا گیا وہ امن میں ہے, تو کہا ہمارے گھر بھی بہت چھوٹے ہیں اس سے کیا ہوگا, فرمایا جو حرم خدا میں آ گیا وہ امن میں ہے, تو کہا کعبے کی عمارت بھی بہت چھوٹی ہے مطاف بھی چھوٹا ہے تو کیا ہوا, فرمایا جس نے اسلحہ نہ اٹھایا وہ بھی امن میں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایک امن پسند معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, امن کا پیغام دیتے ہیں پھر اپنے ماننے والوں کو امن کی باتیں سکھاتے ہیں, سکون کی بات سکھاتے ہیں, راحت کی بات سکھاتے ہیں, یہاں تک امن بتاتے ہیں, یہاں تک انسانیت کی محبت سکھاتے ہیں کہ اگر کسی نے کتے کو بھی پانی پلا دیا اور وہ پیاس سے پیاسا تھا تو بخاری روایت میں ہوتی ہے کہ رب کریم اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک شخص نے بلی باندھی تھی اور جناب اس کو کھانے کو نہ دیا اور وہ بلی مر گئی, اللہ رب العزت نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا, تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام تو جانور پر تکلیف برداشت نہیں کرتا اور عذاب اور ثواب کو اس پر گویا کہ مرتکز کر دیتا ہے, اس پر لازم کر دیتا ہے, تو اس سے بہترین امن والا دین کون سا ہو. ہمارے تمام اسلامی دستاویزات کے اندر یہ باتیں موجود ہیں, اسلام کا سب سے اول ماخذ قرآن ہے, قرآن میں موجود ہے. سورہ مائدہ میں اللہ نے کسی قوم کسی نسل کسی رنگ کا ذکر نہ کیا بلکہ فرمایا کسی شخص نے کسی بے قصور آدمی کو مار دیا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا, یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو مارا کافر کو مارا, فرمایا کہ ایک شخص جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو اگر کسی نے مار دیا تو اس نے ساری انسانیت کو مار دیا, اور ایک شخص نے اگر کسی انسان کو مرنے سے بچا لیا کوئی بھی ہو فرمایا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. تو جان کا احساس اور جان کا امن و سکون جو اسلام دیتا ہے عملی طور پر وہ کوئی اور نہیں دیتا. یہ حدیث پاک دیکھیں ابھی آ رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, حضرت عبداللہ بن سلام کے ایمان کا واقعہ بھی صحیح بخاری سے اور کتاب جامع ترمذی سے میں نے آپ کی خدمت میں اسی کے پہلی قسط کے اندر پیش کیا تھا. اب یہ دوسری قسط ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے فقی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں تاکہ یہ دونوں موضوع مل کر اس حدیث کا مکمل گویا کہ باب مکمل ہو جائے, اس کے بعد ہم حدیث کی طرف چلیں. سرکار سے پوچھا کہ حضور سب سے بہترین اسلام میں عادتیں اور خصلتیں کیا ہیں اور ان اچھی خصلتوں کے اندر سے اور اچھی خصلتیں کیا ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں دیکھیں امن کا پیغام, فرما تطعم الطعام, بھوکے کو کھانا کھلانا, بھوکے کو کھانا کھلا. آج زکات اور صدقات کا نظام تو آپ دیکھیں, یہ اسلام نے نظام دیا ہے, یہ وہ نظام دیا ہے کہ کاش ہمارے جابر فاسق اور ظالم حکمران اس کو صحیح طریقے سے چلائیں. اللہ اکبر, میں نہیں سمجھتا پاکستان تو پاکستان مسلمانوں کی زکات کے صحیح مساری بن جائے, تو میں کہتا ہوں جہاں سے سورج نکلے اور ڈوبے کوئی مسلمان غریب نہیں ہو سکتا. اتنا بہترین نظام ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کو جب سرکار نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور جب دور حضرت عمر کا آیا تو انہوں نے جناب زکات کا ایک حصہ اٹھا کر مدینہ منورہ بھیج دیا. حضرت عمر کو جلال آیا, فرمایا یہ کیوں کیا, فرمایا لینے والا کوئی نہیں ہے. اگلا سال آیا آدھا دے دیا, چار سال کے بعد ساری زکات اٹھا کر بھیج دی, آپ نے طلب کر لیا. فرمایا اس کے مصارف وہی ہیں جہاں سے جس علاقے سے تم زکات لے رہے ہو ادھر ہی اس کے مصارف تلاش کرو. فرمایا کہ حضور اب وہاں پر دینے والے ہیں لینے والا کوئی ہے ہی نہیں. پچاس سال سے زیادہ ہو گیا ہماری بینک کے زکات لے رہی ہے, پچاس سال سے زیادہ ہو گیا بینک کے زکات لے رہی ہے. حکومت کے ہاتھ میں زکات کا یہ فنڈ ہے حضرات گرامی, لیکن آپ دیکھیے آج تک وہی بھکاری نظام, آج تک وہی خیراتی نظام چل رہا ہے, لیکن زکات کی جو مانویت اور افادیت تھی اس کو کھو دیا گیا ہے. کاش اگر زکات کا نظام اتنا بہترین بنے کہ آج جو لینے والا ہے اس کو دے کر اتنا کر دیا جائے کہ کل وہ زکات دینے لگ جائے تو آہستہ آہستہ سارا نظام درست ہو جائے گا, آہستہ آہستہ سارا نظام درست ہو جائے گا. تو حضرت گرامی سرکار فرماتے ہیں کہ اسلام کے اچھے شعبوں میں سے بہترین شعبہ یہ ہے کہ تطعم الطعام, کہ جب غریب مفلس تمہارے پاس کوئی آئے, اور قرآن نے بھی کہا وہ ام سائلہ فلا تنہر, محبوبہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص کسی شے کا تقاضا کرنے آ جائے سوال کرنے آ جائے تو آپ اس چیز کو دھتکاریے گا نہیں. میں پھر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے باہر جن حضرات کی گاڑیاں کھڑی ہیں موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں برائے کرم وہاں پر کام ہو رہا ہے کسی کو تکلیف اور اذیت نہ ہو تو لہٰذا وہاں سے اپنی گاڑیاں ہٹا دیجئے تاکہ جو کام تسلسل سے ہوتا ہے دن کے وقت مزدور کام نہیں کر سکتے رات کے وقت کر رہے ہیں, لہٰذا ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے گا. اللہ فرمایا تطعم الطعام, قرآن نے بھی کہا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون. ایماندار کون ہے؟ فرمایا جو غیب پر ایمان لاتا ہے, اس میں سارا عقیدہ آ گیا. اب اسلام کی بات, وہ یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتا ہے. فرمایا مسلمان کون؟ فرمایا کہ وہ مما رزقناہم ينفقون, جو رزق ہم نے اس کو دیا وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے. اور یہاں پر طعام کی بات اس رزق سے خاص کر لی گئی ہے, ورنہ رزق صرف اناج کو نہیں کہتے, رزق ہر نعمت کو کہتے ہیں. علامہ طفزانی علیہ الرحمن نے شرائط کے اندر اس کی تشریح فرمائیے کہ خدا کی جانب سے ہر نعمت رزق ہے. کسی کو آپ نے اچھا مشورہ دیا تو وہ مما رزقناہم ينفقون میں آ گیا, کسی کو آپ نے راستہ بتا دیا وہ مما رزقناہم ينفقون میں آ گیا, آپ نے کسی کی مدد کر دی وہ مما رزقناہم ينفقون میں آ گیا. آپ کسی کے گنا جس قسم کی بھی نعمت سے آپ اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکے وہ مما رزقناہم ينفقون میں آ گیا, وہ رزق میں آ گیا. لیکن رزق کا ایک خاص شعبہ طعام ہے, تو اس طرف میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں خیر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تطعم الطعام, کہ تم کھانا کھلاؤ. اب چاہے مخلص کو کھلاؤ, غریب کو کھلاؤ, یا دوست احباب ایک دوسرے کی دعوت کریں. فرمایا مومن کا شہوہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت کو قبول کرنا میرے آقا نے سنت قرار آیا, میرے آقا کے عمل سے سنت. اس سے محبت, امن, گیدرنگ, اخوت پیدا ہوتی ہے, دل سے کجی بغض ختم ہوتا ہے, ملنا ملانا ہوتا ہے, دوسرے سے بات ہوتی ہے. لیکن جب بندہ کسی سے ملتا ہے, جاتا ہے, تو قبل اس کے کہ وہ گفتگو کرے تو وہ اپنا تعارف کرتا ہے, اپنی پہچان کراتا ہے. تو اسی کو میرا آقا نے ذکر کیا وہ تقرأ السلام, اور سلام کی کثرت کرو. جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام نے جو خطبہ سنا, افشوا السلام, سلام کو عام کرو. اب کیسے عام کرو؟ میرے آقا نے دیکھا کتنا وسیع موضوع دیا ہے اور کیسا جمہوری موضوع ہے اور کس طرح انسانیت کے لیے عام ہے. فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف, فرمایا جسے تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جسے تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. کام دینا چاہ رہے ہیں کہ سلام دینے کے بعد, سلام کرنے کے بعد اس شخص کی جان, مال, عزت و آبرو گویا کہ ہماری طرف سے اس کے لیے امن کی دعوت ہو جاتی ہے. تو سلام کو عام کرنا, اور خدا کی قسم اس کو اگر ہم معاشرے میں نافذ کریں, اور مولا آج تیری بارگاہ میں ہم عہد کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کا یہ بیان سن کر اور اشار سن کر کہ تیرے محبوب کو ایسا مسلمان چاہیے, تو آج آئیے مل کر عزم کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلانے کا بھی خیال رکھیں گے اور سلام کو بھی عام کریں گے. فرمایا کہ علی من عرفت ومن لم تعرف او کما قال, فرمایا کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. ہمارے معاشرے سے یہ وحشت ختم ہو. اگر کوئی قریب سے گزرے, ہمیں کوئی سلام کر دے, ہم اس کو نہیں جانتے, ہم پوچھتے ہاں بھائی کیا ہوا, تو کہے جی سلام کیا تھا, تو ہمارے لیے یہ متعجب ہو جاتا ہے, ایک تعجب کی بات ہوتی ہے کہ اس نے سلام کیوں کر دیا میرے لیے. تو جناب یہ اسلامی طرز نہیں ہے. اسلامی طرز یہ جو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو حضرت گرامی, یہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی اس بات کو ذکر کیا, اور سلام کتنی بنیادی چیز ہے. حضرت عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا کو نبوت والا جو خطبہ دیتے ہوئے سنا تھا, اس کے الفاظ یہی تھے کہ افشوا السلام, سلام کو عام کرو. فرمایا یہ جملے جب میں نے سرکار کی زبان سے سنے کہ سلام کو عام کرو, فرمایا یہ بات نبی ہی کرتا ہے. تو اب سلام کی افادیت کو جانیے, معنویت کو جانیے کہ سلام کتنی اہم چیز ہے. اب فقہی مسائل کے اعتبار سے سلام پر میں مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید نے بھی سلام کے مسئلے پر بہت زیادہ زور دیا ہے, سورہ نور میں بھی, سورہ نساء میں بھی, اور آیتوں کے اندر ہے. اللہ فرماتا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً, فرمایا جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو. اللہ فرماتا جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو, اللہ کی طرف سے تحیت ہے مبارک پاکیزہ. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امن کا پیغام ہے, اللہ کی جانب سے تمہارے لیے سکون کا پیغام ہے, گھروں میں جاؤ. اور حضرات گرامی, ہم پر فرض ہے ہم اپنے بچوں کے اندر یہ عادت ڈالیں. ہمارے بچے منہ اٹھا کر گھر میں آ جاتے ہیں, والدین کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے, ہمارے سرحد کے علاقوں میں, مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں گھر میں آیا اور میں اپنے والد کو میں نے سلام نہ دیا ہو. ہمارے وہاں حال یہ ہوتا ہے کہ جناب دروازے سے بچہ آئے تو جناب وہ زور سے سلام کرے کہ تاکہ سب سلام سنیں. اور ہمارے وہاں پر ایک ایسی بات بھی کر دی جاتی کہ چوکٹے زندہ ہیں کہ جناب ان کو سلام کرتے. پشتوں میں ہمارے وہاں ایک محاورہ ہوتا ہے. تو یہ کہ سلام کا رواج اتنا ضروری نظام ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب گھر میں تم داخل ہو تو سلام کرو. اس سے ایک تو اذن بھی ہو جائے گا, اس سے جناب جو شخص محتاط نہیں ہے وہ محتاط بھی ہو جائے گا، اور گویا کہ اس میں رحمتیں اور امن و سکون کا نزول بھی ہوگا، جس کو قرآن خدا کہتا ہے کہ من عند اللہ مبارکتن طیبتن، یہ تمہاری رب کی جانب سے بہت بڑی مبارکباد ہے. تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اندر یہ عادت پیدا کریں، ٹیلی فون اٹھاتے وقت ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہا جائے، اور گویا کہ گھر میں جب بچہ آئے تو ابھی اس کی تربیت کی جائے، اور سلام نہ کریں تو اس پر والدین ناراضگی کا اظہار کریں، اور بچے کی عادت بنائیں کہ دوبارہ جاؤ باہر اور پھر دروازے سے سلام کر کے اندر آؤ، تاکہ بچہ آئندہ آئے تو جناب وہ داخل ہو تو وہ سلام کر کے داخل ہو، لیکن جب ہمارا بچہ اس طرز پر چلے تو ہمیں بھی پھر تھوڑی حیا لینی چاہیے، جب ہم بھی گھر کے اندر آئیں تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہوگا کہ ہم نے تو بچے کو تو نصیحت کر دی، گفتگو تو ہو گئی، گفتار ہو گئی، لیکن کیا وہ کردار میں تبدیل ہوا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم نے جس طرح فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کرو، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے گویا کہ مبارک پاکیزہ پیغام ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میں چند حدیث یہاں پر پیش کرتا ہوں. نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، سید ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر چھ حق ہیں. کتنے؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ چھ حق ہیں. فرمایا نمبر ایک، جب وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عادت کرو، اور خالی عادت کر کے حق نہیں ادا کرو، فرمایا جو عادت کرے گا تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ادھر بشارت بھی دی گئی ہے، کوئی جبرن نہیں رکھا گیا، تم آخرت کے ماننے والے ہو، تم دائمی زندگی کے ماننے والے ہو، تم یوم باعث کے ماننے والے ہو، تم خدا کے حضور کھڑے ہو کر جواب دہی کے قائل ہو، تمہارے نظر سے آخرت کا منظر کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ آخرت کا منظر اوجھل ہو گیا، بعض پرس کا مقصد ذہن سے نکل گیا، تم باغی ہو جاؤ گے، شتر بے مہار ہو جاؤ گے. جب تمہاری زندگی آخری کی زندگی ہے تو فرمایا کہ دنیا میں اپنے مریض بھائی کی عادت کرو، تاکہ ایک اخوت پیدا ہو، اور خدا اتنا خوش ہوتا ہے کہ آخرت کی جو تمہاری دائمی زندگی ہے اس میں تمہارے لیے عیش کی زندگی پیدا کر دے. رب کریم کا کتنا فضل ہے اور رحمت ہے کہ ہم نظام اب دیکھیں نا، ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو ہم ہی امن میں رہیں گے نا. ایک دوسرے کی کوئی مریض ہو گیا اس کی عادت کے لیے جائیں گے تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی نا، تو اس میں تو ہمارا بھلا ہے. لیکن رب کریم چاہتا ہے کہ جب میرے بندے آپس میں بھلا کریں تو رب خوش ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ہماری جیسے مبارکباد بھی ہے اور ہم تمہیں بخش بھی دیتے ہیں، یعنی سراسر فائدہ ہمارا ہے. اس میں رب کا کیا ہے؟ اگر ہم لڑ بھی گئے تو مستغنی عن الخلق ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سارے لوگ مسلمان ہو جائے اسے کوئی غرض نہیں ہے، سارے لوگ مسلمان نہ ہو ماذا اللہ اسے کوئی غرض نہیں ہے، وہ مستغنی عن الخلق ہے. اگر اس کے نزدیک گویا کہ خلق کی ایک رتی پر بھی حیثیت ہوتی تو آج کافر کا وہ مقام نہ ہوتا جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے. حضرات گرامی، تو یہ سراسر ہمارے لیے امن کی بات ہے، ہمارے معاشرے کی صلاح کی بات ہے، ہمارے لیے قلبی سکون کی بات ہے، ہمارے لیے تحفظ اور ڈیفینس کی بات ہے، اور وہیں پر رب کی جانب سے بشارتیں بھی ہیں. تو اب بھی اگر انسان اس طرف نہ آئے تو یہ اس کی کوتا ذہنی ہوگی، یہ اس کی شامت عملی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، پھر میں اس کو ذکر کرتا ہوں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے توجہ سماعت فرمائیے. فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ چھ حق ہیں. فرمایا پہلی چیز ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرنے کے لیے جاؤ. نمبر دو، جب وہ قضاء الہی سے انتقال کر جائے، مر جائے، تو فرمایا اس کے جنازے میں حاضری دو. اب دیکھیں اس مقصد میں آپ نفسیاتی پہلو اگر دیکھیں، اس کو اگر نفسیاتی تقاضے کے اعتبار سے لکھا جائے تو حضرت گرامی اس میں امن کا کس قدر پیغام ہے، اخوت و محبت کا کس قدر پیغام ہے. کسی کا باپ مر جائے، کوئی اس کے باپ کو دیکھنے نہ آئے، تو اس کے دل میں تو ایسا سخت بغض بنے گا کہ جناب وہ کبھی اس کا منہ نہیں دیکھے گا. لکشمن بھی آ جائے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے کہ دیکھو میری پریشانی کے وقت وہ چلا آیا ہے. تو اس میں نفسیات کا کتنا بڑا دخل ہے، اور شریعت مطہرہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احساس سے کتنے قریب جا کر گفتگو کرتے ہیں. ان مسائل کو لے لیا جائے نہ تو بندہ کبھی احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے، نہ کبھی احساس برتری کا شکار ہو سکتا ہے. احساس کمتری ہوتی ہے تو بندہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے، احساس برتری ہو جاتی ہے، اعتدال سے ہٹ گیا کہ ذرا نیچے گرا تب بھی مریض، اوپر گیا تب بھی مریض. لیکن اللہ نے انسان کے جسم میں اندر ایک ضمیر جو رکھا ہے اس کو علم نفسیات میں القاء نفسی کہتے ہیں. ایک اندر کا آدمی ہے جو القاء نفسی، جو مشورہ دیتا ہے، جو مشورہ دیتا ہے. اور نفسیاتی ڈاکٹر، اس پر میں نے چند کتب دیکھی ہیں نفسیات کے حوالے سے، تو وہاں پر سارے ڈاکٹر ساری بات کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آخر میں یہی کرتے ہیں کہ دوائیاں تو آپ کو سلائیں گی، اس کے علاوہ نفسیات کا کوئی علاج نہیں، مگر اگر واقعی میں اس بیماری سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو یہ اندر کا آدمی جو بات کرے نا اس کے مشورے لے لیا کرو. نفسیاتی مریض کا ایک ہی علاج ہے کہ جب اندر کا آدمی اسے مشورہ دے نا القائے نفسی تو اس کو قبول کر لو. فرمایا جب آہستہ آہستہ اندر ضمیر کی تلقین کو قبول کرے گا تو وہ اس کی زندگی اعتدال پر آ جائے گی, نہ وہ برتری پر رہے گا نہ وہ کمتری پر رہے گا. تو یہی چیز ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ماہر نفسیات کوئی نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کوئی بھی احادیث آپ اٹھا کر دیکھیں, فقر آج لڑائی جھگڑا کھانے پینے پر ہو رہا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کام کے پیچھے تم لگ جاتے ہو وہ نہیں ہوا, اب انسان اس میں سوچے گا ایسا کم طریقے شکار ہوگا. سرکار نے فرمایا وہ نہیں ہوا تمہارے لیے بہتر تھا, ایک حل بتا دیا اس, فرمایا تمہارے لیے بہتر تھا, تمہارے حق میں بہتر تھا کہ نہ ہوا, اگر ہو جاتا تم فزاد میں ہو جاتے. تو احساس سے درما دے دیا, مرہم لگا دیا. ان چیز پر اگر بندہ غور, یہ جھوٹ نہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے, وہ واقعی میں تمہارے لیے بہتر تھا. یہ گویا کہ خالی خواہ مخواہ پھسلانے والی بات نہیں ہے, وہ واقعی میں نگاہ نبوت جس چیز کو دیکھ رہی ہے وہ واقعی میں تمہارے لیے بہتر تھا. لیکن اگر اس ظاہری فارمولے پہ بھی ہم عمل کریں تو رات بھر ہم سوچتے نہ رہیں اور سوچ سوچ کے اپنی نیندوں کو برباد نہ کریں, اور نیندوں کو برباد نہیں کریں گے تو اعصابی کمزوری نہیں ہوگی, اور اعصابی کمزوری نہیں ہوگی تو ہمارے جسم کے اعضاء رئیسہ متاثر نہیں ہوں گے, اور جب ہمارے جسم کے اعضاء رئیسہ متاثر نہیں ہوں گے تو نہ ہم نفسیاتی مریض بنیں گے نہ ہم بیمار ہوں گے. یہ ساری چیزیں اس احساس کے ساتھ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ چھ حقوق ہیں مسلمان کے لیے, کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرو, جب مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ, جب بلائے تو اس کی اجابت کو جاؤ, اس کے لیے حاضر ہو جاؤ. فرمایا جب اسے ملے تو تم اسے سلام کرو تاکہ آنے کے ساتھ اس کا جتنا بھی غصہ ہو تم سلام کرو گے. سلام میں ایک تاثیر ہے. اور میرا آقا فرماتے ہیں سلام میں پہل کیا کرو, یہ تکبر کو دور کرتا ہے. جو سلام میں پہل کرے وہ متکبر نہیں ہوتا. فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا وہ متکبر نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے جھکا رہا ہے. فرمایا جب چھینک آئے, جب کسی مسلمان کو چھینک آئے جہاں پر وہ الحمدللہ کہے تو فرمایا یرحمک اللہ کہہ کر تم اس کا جواب دو. فرمایا جب حاضر وہ غائب ہو اور جب وہ تمہارے سامنے موجود ہو تب بھی اس سے پوچھو بچے کیسے ہیں, کاروبار کیسا ہے, تم ٹھیک ہو. اور جب وہ غائب ہو جائے تو اس کے اہل و عیال سے پوچھو وہ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, کہاں پر ہیں, میرا سلام کہہ دینا. فرمایا جب حاضر ہو غائب میں تم اس کے لیے عافیت سنو اور عافیت کو بولو. تو اس سے کیا ہوگا, یہ چھ حقوق جب تم ایک دوسرے کے لیے اپناؤ گے تو نہ تھانوں کی ضرورت پڑے گی, نہ عدالت کی ضرورت پڑے گی, نہ پولیس کی ضرورت پڑے گی. کاش ہم اس پیغام حق پر عمل کرنے لگ جائے. حضرت گرامی اب دیکھیں ادب بھی سکھایا جا رہا ہے. جو قرآن نے یہ کہا کہ جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کرو, تو یہاں پر بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ جناب کہ وہ دروازے کے اوپر سے جھانکیں گے, یہ دروازے کی جھیری میں سے جھانکیں گے, یا غور کریں گے اندر ہو کیا رہا ہے. تو صحیح بخاری شریف میں یہاں پر روایت موجود ہے, بخاری میرے سامنے ہے, اس کا حدیث نمبر 6902. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے راوی ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر میں قصدن جھانکے اور وہ اپنی لاٹھی سے یا کسی تنکے سے اس کی آنکھ پھوڑ دے, صحابہ نے کہا حضور کیا, فرما فلا جناح حالے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہ قصدن جان بوجھ کر, اور اسی کو حضرت امام اعظم نے بھی لیا ہے کہ اس پر قصاص اور دیت کی بات نہیں آئے گی, فرمایا وہ چیز کو چھوڑ دیا جائے گا, اس لیے کہ جناب وہ جان بوجھ کر آ رہا ہے اور اس طرف دیکھ رہا ہے. تو علامہ عینی علیہ رحمہ نے اس بات کو یہاں پر ذکر کیا کہ قصدن جان بوجھ کر اگر وہ یہ حرکت کر رہا ہے اور اسے پتا ہے یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے, اور اگر گھر والے نے اس کی آنکھ پر مار دیا اور اس کی آنکھ سے خون نکل آیا یا آنکھ پھٹ گئی, سکا فرماتے ہیں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. یہ آداب بتائے جا رہے ہیں, یہ شرم و حیا کے آداب بتائے جا رہے ہیں. ایک اور حدیث بات یہاں پہ پیش کرتا ہوں, صحیح مسلم شریف میں روایت ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ, اور تم مومن نہیں ہوں گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے سے سلام پھیلاؤ. فرمایا سلام پھیلاؤ گے محبت آئے گی, محبت ہوگی یہی ایمان کا تحفظ ہے, اور جسے ایمان مل جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم ہیں, اور یہ فصاحت کے کلمات ہیں جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور بحقی نے بھی روایت کی, ایسی روایت کشاب الایمان کے اندر ہی موجود ہے, سکا فرماتے ہیں جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ شخص تکبر سے بری ہو جاتا ہے. فقی مسائل کے اعتبار سے علماء ربانی نے یہاں پر ان تمام تشریحات کو ذکر کیا. اس وقت میرے سامنے صدر شریعہ بدر الطریقہ کی بہار شریعت ہے اور وہ اس حوالے سے اسلام کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک حدیث صحیح بخاری شریف کی سماعت فرمائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مشرکین بھی تھے اور بت پرست بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باواز بلند سلام کیا تو صحابہ نے کہا کہ حضور آپ نے مشرکین کو بھی سلام کر دیا؟ فرمایا نہیں. اس میں مسلمان بھی بیٹھے تھے؟ کہا ہاں. تو کہا میں نے نیت مسلمانوں کی کر لی تھی, میں نے نیت مسلمانوں کی بھی کر لی تھی. تو یہاں پر یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ کہیں ایسی جگہ پر بندہ پہنچے سلام کو عام کرنا ہے, ہمارا ایک مسلمان بھائی بیٹھا ہے اور جناب وہاں پر کوئی اور لوگ بیٹھے ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہاں پر شہید مطہرہ نے یہ رخصت دی ہے کہ اپنے اسی بھائی کی نیت کر کے سلام کر سکتا ہے. کہیں پر اگر یہ فتنے کا ڈر ہو کہ جناب جہاں پر سلام کی کثرت ہے اور سلام ادب اور لحاظ کی بات, جیسے ہندوستان وغیرہ میں, تو وہاں پر اگر ہندو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اگر سلام نہ کریں ایسی جا کر بیٹھ جائیں تو وہ کہیں کہ جناب آپ نے شاید ہم کو نظر انداز کیا, تو وہاں پر علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ وہاں پر رحمت کے فرشتوں کی نیت کر کے سلام کر لیا جائے تو بھی طریقہ جائز ہے, جبکہ فتنے کا گویا کہ ڈر ہو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ کے احادیث مبارکہ سے جو مسائل اخذ کیے گئے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس کی عزت و آبرو اور مال سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے جس پر سلام کر لیا گیا, ان چیزوں سے تعرض کرنا حرام ہے, اس کی عزت سے, اس کے مال سے, اس کے مقام سے گویا کہ تعرض کرنا یہ اپنے پر حرام کر لے. مسئلہ اس میں ایک اور یہ ذکر کیا گیا کہ صرف اسی کو سلام نہ کریں جس کو وہ پہچانتا ہے, اس حدیث سے اخذ کیا گیا, بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے جسے وہ پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا. بلکہ بعض صحابہ اکرام اسی ارادے سے بازار جاتے تھے کہ کثرت سے لوگوں سے ملے اور زیادہ سے زیادہ سلام کا موقع ملے تاکہ رواج ہو. تو آج آپ بھی یہاں سے نکلیں تو گلی کوچے میں جو بھی ملے, میرے آقا تو بچوں سے سلام کرتے تھے. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں وہ چھوٹا سے تھا, میری عمر بہت چھوٹی سی تھی, میں مسجد نبوی کے آگے کھیل رہا تھا, فرمایا میں گزرا تو سرکار نے مجھے سلام کیا, چھوٹی عمر تھی, سرکار نے مجھے سلام کیا, میں کھیلنے میں لگا ہوا تھا, فرمایا پھر سرکار نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا, فرمایا اتنا نرم ہاتھ اور اتنا خوشبودار ہاتھ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, فرمایا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح کے روئی کا گولا جو ہے میرے چہرے پر پھیر دیا گیا ہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی یہ شان مبارکہ ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے, آپ کی سیرت مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جب آپ مدینہ پاک آئے تو اہل مدینہ کے لیے آپ نے دعائیں خیر و برکت فرمائی, اور جب خیر و برکت کی دعا فرمائی تو اب جو پھل موسم میں ایک دفعہ ہوتا ہے وہ مدینہ میں دو دو دفعہ ہوتا ہے. وہ پہلا پھل لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ رکھتے ہیں, اب لائن لگی ہوئی ہے, کسی کا کس چیز کا باغ ہے, کسی کا کس چیز کا ہے, کسی کی کس چیز کی کھیت ہے, اب لائن لگی ہوئی ہے, حضور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے باہر بیٹھے ہیں اور وہ ایک ایک گویا کہ اپنے باغ کا, اپنی کھیت کا جو ثمر ہے, جو چیز ہے وہ پیش کر رہا ہے. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لیتے, دو دو دانے اس کے اور اپنی آنکھوں پر رکھتے, اپنی آنکھوں پر رکھتے اور رب کریم کی حمد و ثنا کو بلند فرماتے, اور اس کے بعد بچوں کا جمع غفیر سرکار کے قریب ہوتا اور جو بچہ قریب ہوتا اس کو عنایت فرما دیتا. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ وہ بچہ جو بھلے بالغ نہ ہو لیکن اگر وہ نماز کی حیثیت کو سمجھتا ہے, نماز کے مقام کو سمجھتا ہے, نماز کی گویا کہ روب کو جانتا ہے, تو اگر وہ پہلی صف میں بھی آ کر نماز پڑھے تو اس کو پیچھے کرنا ناجائز ہے, پیچھے کرنا ناجائز ہے. اگر اس کی عمر 8 سال ہے, 9 سال ہے, 7 سال ہے اور وہ نماز کی اہمیت کو جانتا ہے, نماز میں کھیلنا کودنا اس کو پتا ہے منع ہے, ایسی تربیت اس کی اگر ہے تو اگر وہ پہلی صف میں بھی آ کر نماز پڑھے تو اس کو صف سے نکالنا شرن جو ہے وہ ناجائز ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے, سلام کرنا افضل ہے یا جواب دینا افضل ہے. کسی نے کہا, بعض علماء نے کہا کہ جناب جواب دینا افضل ہے کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے, لیکن بعض نے کہا کہ جناب سلام کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں توازو ہے, اس میں انکساری ہے, اس میں عاجزی ہے, جواب دینا اپنی جگہ پر ہے لیکن سلام کرنا افضل یہ ہے کہ پہل جو کرتا ہے وہ اپنی انا کو مارتا ہے, وہ اپنی انا کو مارتا ہے. اس لیے علماء ربانی نے اس بات کو ذکر کیا کہ جناب سلام کرنا افضل ہے, مگر بعض لوگ دیکھے نا کہ سلام کرنے کو اپنے کسر شان سمجھتے ہیں, نہیں کریں گے آپ کو سلام, آپ سامنے چلے جائیے نہیں کریں گے, تو آپ کر لیجیے کیونکہ اس میں توازو ہے, اور وہ توازو اس سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ شیخ صاحب ہے اس لیے نہیں ہے, وہ کوئی بہت بڑا بدماش ہے اس وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ رب کریم کے محبوب نے فرمایا مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے. تو کسر شان اگر سمجھتا ہے کوئی شخص اس سے سلام کر لے تو یہ نعمت آپ پالیں گے، فائدہ آپ پالیں گے، اس لیے کہ جو خدا کے لیے تواضع کرتا ہے، خدا کے لیے جھکتا ہے، خدا اسے دونوں عالم میں بلند فرما دیتا ہے. اب اس میں ہے کہ السلام علیکم، چند فقہی مسائل کے تحت السلام علیکم، تو یہ وعلیکم السلام کہا جائے کہ علیک السلام کہا جائے، علماء نے دونوں کی اجازت دی، لیکن واو کا اضافہ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، واو کا اضافہ کرنا مستحب ہے. یعنی جب کوئی کہے السلام علیکم تو آگے سے وعلیکم السلام کہا جائے، علیکم السلام بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن واو کا اضافہ کرنا علماء نے مستحب کہا ہے، لیکن علیکم السلام بھی کہا تو یہ طریقہ بھی شرن جائز ہے. اور سلام کا جواب، سلام کرنا تو سنت ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے. اگر کسی شخص نے بلا عذر تاخیر کی گناہگار ہوگا، اب اسے جواب بھی دینا پڑے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی، توبہ گناہ کے لیے ہوگی، جواب اس تاخیر کی وجہ سے ہوگا. تو فرمایا کہ سلام کا جواب فوراً دینا، یہ گویا کہ شریعت مطہرہ نے واجب رکھا ہے. جن لوگوں کو اس نے سلام کیا ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، مثلاً آپ کے چند دوست بیٹھے ہوئے تھے کسی محفل میں اور کچھ اور مسلمان بھائی بھی بیٹھے تھے، وہ آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا اور آپ کو کہتا اس نے مجھے سلام کیا اور میرے بعد سارے مسلمانوں کو کیا، تو اگر سب نے جواب دیا آپ نے جواب نہیں دیا تو بات مکمل نہیں ہوئی. ان کے جواب دینے سے واجب ادا نہیں ہوگا جب تک آپ خود جواب نہیں دیں گے. یہ الگ بات ہے، آگے چیز آ رہی ہے کہ کس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے اور کس وقت سلام کرنا چاہیے. تو جس شخص کو مخاطب کر کے سلام کیا گیا تو سلام تو یوں تو سارے مسلمانوں کو ہوا، لیکن خاص طور پر جس کو سلام کرنا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس نے مجھے سلام کیا، تو باقی لوگوں کے جواب دینے سے جواب ادا نہیں ہوگا جب تک کہ یہ شخص گویا کہ جواب نہ دے، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا شریعت مطہرہ نے واجب رکھا ہے. اسی طرح خواب کر رہا ہے اور شریعت مطہرہ نے یہ لکھا کہ جناب وہ فضول کام کر رہا ہے، گانے گا رہا ہے، عجیب و غریب حرکت میں لگا ہوا ہے، جس طرح کے فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کبوتر اڑا رہا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے، یعنی وہ کر رہا ہے جو مزاج شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو شخص پیشاب کر رہا ہو یا اس قسم کی حرکت کر رہا ہو یا حمام میں ہو یا غسل خانے میں ہو اور تو اس وقت اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اس کو سلام اس وقت نہ کیا جائے. اور اگر کسی نے سلام کر دیا تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اس کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اور اسی طرح شریعت مطہرہ نے کہا کہ جو شخص اعلانیہ فسق کرتا ہو، اعلانیہ فسق کرتا ہو، لوگوں کو ڈراتا ہو، دھمکاتا ہو، بھتا لیتا ہو، لاؤ پیسے لاؤ، لاؤ کھال ادھر لاؤ، زکات ادھر لاؤ، ارے تم مستحق بھی ہو، تم کیا کرو گے ان زکاتوں کا، تم ان صدقوں کا کیا کرو گے، لاؤ زکات ادھر لاؤ، صدقات ادھر لاؤ. اب اس بندے کی جان پر بنا ہے تو وہ جان چھڑانے کے لیے اس یزید کو دے دے، الگ مسئلہ ہے، لیکن زکات کے مصارف ان کے پاس نہیں، ساری قوم کو تو تم کھا گئے، سارا صوبہ کھا گئے، اب زکات کی تمہیں کیا ضرورت ہے، صدقے کی کیا ضرورت ہے، لاؤ زکات لاؤ، صدقات لاؤ، یہ لاؤ. تو ایسے فاسق کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. کاش یہ جرت ہمارے اندر آ جائے، یعنی اعتدال کی تو وہ بات ہے، ایسے فاسق کو سلام کرنا جائز. اور وہ فاسق، وہ فسق جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، اعلانیہ نمازوں کو چھوڑتا ہو، اعلانیہ شعار اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہو، سرکار کے میلاد کا مذاق اڑاتا ہو، بزرگان دین کے مزارات کا مذاق اڑاتا ہو، یہ فسق اکبر ہے اعتقادی اعتبار سے بھی، تو ایسے شخص سے سلام کرنا جائز نہیں. فرمایا جو شخص اعلانیہ فسق میں مبتلا ہو، یہ فسق ایک موضوع عام ہے، جو اعلانیہ فسق میں مبتلا ہو ایسے شخص کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. اور فرمایا کہ مگر ان سے یہ اگر یہ ڈر ہو کہ جناب وہ سختی کر جائے گا. اب شریعت نے کیونکہ فرمایا کہ ایمان کے تین شعبے ذکر، فرمایا برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اس سے درجہ کم زبان سے بولو، اس سے درجہ کم دل میں برا مانو. تو شریعت مطہرہ نے عزیمت اور رخصت دونوں لگی ہے. امام حسین نے سر کٹا دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یہ عزیمت ہے، یہ عزیمت ہے. اور بعض لوگ ڈر گئے کہ جناب یہ تو حسین تھے، حسین ابن علی تھے، یہ تو عزیمت کا کام کر گئے، ہمیں تو مار لے گا اور ہمیں تو اب ہم کیا کریں، جان پر بنائی ہے. تو شریعت نے وہاں رخصت کا پہلو رکھا ہے کہ اگر اس کے فتنے سے ڈر ہو اور اس سے بندے کو کوئی گویا کہ خرابی ہو سکے اور تو اس کو سلام کر لیا جائے استراری طور پر، سلام اس کو کر لیا جائے کہ اگر اس سے نرمی کی امید ہو، معاملات ہو، لیکن عزیمت یہ ہے کہ نہ کیا جائے. عزیمت یہ ہے کیونکہ آپ کے نفس کا مسئلہ نہیں ہے تو خدا کا مسئلہ ہے، وہ خدا کے دین کو ٹھیس پہنچا رہا ہے نا، خدا کے دین کے بارے میں مغلظات بک رہا ہے، اعلانیہ شعار اسلام کو توڑ رہا ہے، اعلانیہ یہ سارے معاملات کر رہا ہے تو عظیمت یہ ہے، اگر خدا نے یہ طاقت اور ایمان میں تسلب دیا ہے تو عظیمت یہ ہے کہ اس کے سامنے حق کہا جائے، اور فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جابر حکمران ہو، بندہ اس کے سامنے اعلی کلمۃ الحق بولے، اعلی کلمۃ الحق خدا کے کلمے کو بلند کرے، وہاں پر کلمہ حق اس کے منہ پر بولے، تو یہ عظیمت ہے کہ جس طرح کے یزید کے منہ پر حضرت امام زین العابدین اور سبحان اللہ سیدہ زینب کبرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا، اور ان گویا کہ عظیم ہستیوں نے گویا کہ سارے معاملات کیے تھے. تو اگر اس کی ذات سے ڈر ہے تو اس وقت اس کی ایذا سے بچنے کے لیے سلام کر لیا جائے، تو یہ ایمان کا اضافی حصہ ہے، اور اس کو شریعت مطہرہ نے ناجائز نہیں کہا اگر وہ ڈر رہا ہے. کسی سے کہہ دیا، یہ ایک مسئلہ ذرا غور سے سنیں، کسی سے کہہ دیا جی فلانے کو میرا سلام کہہ دینا، کسی سے کہا جی فلانے کو میرا سلام کہہ دینا، اس پر سلام پہنچانا واجب ہو گیا ہے، اس پر سلام پہنچانا واجب ہو گیا ہے. اور جب اس نے سلام پہنچایا تو جو جواب یوں دے، اب جس کو سلام پہنچا دیا جی فلاں آدمی کو میرا سلام پہنچا دیا، تو اب اس پر واجب ہے، اگر اس نے حامی بھر لی ہاں میں زید کو تمہارا سلام پہنچاؤں گا، تو اب زید کو سلام پہنچانا اس پر واجب ہے. تاخیر کرے گا گناہگار ہو جائے گا، تاخیر کرے گا گناہگار ہو جائے گا. تو اس کو لکھے، اس کو یاد رکھے کہ یہ واجب ہے، اس کو وہاں پر جا کر اس کو جواب دے، اور وہ جواب کیسے دے، پہلے جس نے سلام پہنچایا ہے اس کو جواب دے، پھر جس نے سلام بھیجا تھا اس کو جواب دے، یعنی کہا کہ جناب زید کو کہہ دینا السلام علیکم، اور جب بندہ جس طرح کہ میں لے کر گیا سلام، میں نے کہا جی آپ کو بکر جو ہے سلام کہہ رہا تھا، تو پہلے مجھے سلام کا جواب دے گا کہ وہ علیہ کا وہ علیہ السلام، پہلے اس کو سلام کا جواب دیا جائے گا کہ جو سلام لے کر آ رہا ہے، اور پھر اس کو جواب دیا جائے گا جس نے سلام بھیجا ہے. اسی طرح علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر کوئی جاتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا. تو اس وقت اس کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی دیکھو یاد رہے گا تو بولوں گا، یاد رہے گا تو بولوں گا، میں اگر بھول گیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں کہ میں سلام پہنچاؤں، اس لیے کہ وہاں پر پہنچ کر اگر مجھے اپنا آپ یاد رہا تو پھر میں شاید تمہارا سلام پہنچا سکوں. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو کہا کہ سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے، قدمین شریفین کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور اگر مجھے اپنے کھڑے ہونے کا احساس رہا تو پھر میں گویا کہ سلام کی بات کروں گا، یا جناب میں نہیں پہنچا سکتا، یا کہا کہ جناب پہنچاؤں گا، تو اب ان کا لسٹ بنائے، اس کو سب کو یاد رکھے، اور اس پر واجب ہے کہ سلام دربار رسالت میں پیش کرے رسالت میں. اور علماء نے اس بات کو لکھا، فتاوی شامی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سلام پہنچانا اس وقت واجب ہے جب اس نے اس کا التزام کر لیا ہو، اس سے وعدہ کر لیا ہو، یعنی یہ کہہ دیا ہو کہ ہاں تمہارا سلام کہہ دوں گا، یا اس وقت یہ سلام اس کے پاس امانت ہے، جو اس کا حقدار ہے اس کو دینا ہی ہوگا، ورنہ بمنزلت ودیعیت ہے، اس پر یہ لازم نہیں کہ سلام پہنچانے کے لیے وہاں پر جائے اگر وہ اس کا التزام اس کے ساتھ نہ کیا ہو. فرمایا اسی طرح حاجیوں سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرا سلام عرض کر دینا. فرمایا یہ سلام بھی پہنچانا اس حاجی پر واجب ہے. یہ طریقے جو چھوٹی بات ہے لیکن بڑی اہم بات ہے، شریعت مطہرہ نے اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے. چند مسئلے اس حوالے سے مزید سن لیجئے کہ خط میں عموماً یوں ہوتا ہے کہ آپ کو خط آتا ہے، ایس ایم ایس آتا ہے، ویب سائٹ پر جناب جو ہے کہ وہ کوئی خط آپ تک موصول ہوا تو اس پر لکھا ہوتا ہے جی السلام علیکم. تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ خط میں سلام لکھا ہوا تھا، اس کا بھی جواب دینا واجب ہے، اس کا بھی ثواب جواب دینا واجب ہے. اور یہاں جواب دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ زبان سے کہہ دے، دوسری صورت یہ کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیج دے. اگر اس کو دوبارہ جواب دیا تو وعلیکم السلام لکھ کر اس کو بھیجے گا اور تحریر کر کے بھیجے گا، یا جس وقت اس نے سلام پڑھا ہے السلام علیکم تو اس کو گویا کہ جواب میں لے گا. یہاں پر صدر الشریعہ نے فاضل بریلوی کا قول نقل کیا ہے کہ جب آپ کی خدمت میں خط پہنچتا تھا اور جب آپ کو سلام لکھا جاتا تو آپ اس کے جواب میں لکھنے کی بجائے سلام پڑھنے کے ساتھ وعلیکم السلام کہہ دیا کرتے تاکہ اس کا وجوب جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو لہٰذا خط وغیرہ بھی آئے، معاملات آئے، اور کبھی ایس ایم ایس آئے جس میں سلام ہوتا ہے، تو اس میں عافیت والی بات یہ ہے کہ جب بندہ السلام علیکم جملے کو پڑھے فوراً وعلیکم السلام کہہ کر اس مسئلے سے بری ذمہ ہو جائے کہ پتہ نہیں وہ لکھ سکے گا کہ نہیں لکھ سکے گا، اور اس پر اس کا وجوب جو ہے اور وہ باقی رہے گا، گناہ اس پر رہے گا. فرمایا اسی طرح انگلی یا ہتھیلی سے سلام کرنا ممنوع ہے. وہ یوں کرتے ہیں یا ہتھیلی ہلا کے سلام کر، فرمایا یہ ممنوع ہے. حدیث میں فرمایا کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا نصارہ کا طریقہ ہے. بعض لوگ سلام کے جواب میں ہاتھ یا سر کا اشارہ دیتے ہیں, کہا جی السلام علیکم. بعض جو بہت بڑے متکبرین میں سے ہوتے ہیں, یہ جناب ان کا خادم, ان کا کوئی گویا کہ کام کرنے والا شخص ہے, وہ داخل ہوا, وہ بھی مسلمان ہے, اس نے کہا جی میں مسلمان کو سلام کر رہا ہوں, لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ میرے اور اس کے درمیان نوٹوں کی گڈیوں کا فرق ہے, اس کے اور میرے درمیان نوٹوں کی گڈیوں کا فرق ہے. تو سیٹھ صاحب کو کہا جی السلام علیکم, اس نے کہا جی ہاں. تو اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا, سیٹھ صاحب خدا کو جواب دیں گے اب, سیٹھ صاحب خدا کو جواب دیں گے اب, تم نے اپنا کام کیا, اس نے تمہارا کام کیا, تم نے اس کو اجرت دے دی, وہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جب اس نے اسلامی حقوق کو بجا لایا تو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. خدا کی بارگاہ میں وہی بندہ سربلند رہے گا اور وہی بندہ اعلیٰ ہے کہ جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے, جو متقی اور پرہیزگار ہے. تو فرمایا کہ محض اگر سر کو ہلا دیا یا گویا کہ مسکرا دیا یا ہاتھوں کا اشارہ دیا تو وجوہ ساقط نہیں ہوگا اور وہ شخص گویا کہ وہ شخص جو ہے گناہگار ہوگا. ہاں اگر جواب زبان سے دے رہا ہے اور پھر ہاتھ اٹھایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو شریعت مطہرہ کے اندر اس طرح ہاتھ اٹھا کر جواب دینا بشرطے کہ زبان سے اس کے کلمات جا رہے ہو, شریعت مطہرہ نے اس کو جائز رکھا ہے. خاموش رہ کر صرف یہودیوں کی طرح ہاتھ ہلانا اور یہ طریقہ جو ہے اگر سلام کی آواز کانوں تک پہنچ رہی ہو تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. آخری مسئلہ سماعت فرما لیجیے. اس میں ضمن یہ طریقہ لکھا ہے کہ اکثر جگہ یہ طریقہ ہے کہ چھوٹا جب بڑے کو سلام کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے جیتے رہو. کیا کہتا ہے؟ جیتے رہو. یا یہ سلام کا جواب نہیں ہے, علماء لکھتے ہیں سلام کا جواب نہیں ہے. السلام علیکم کا جواب جیتے رہو نہیں, یہ ہندوستان میں رہا جیتے رہو, شریعت میں ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, شریعت میں ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب کہا جی بلکہ یہ جواب کہتے ہیں جاہلیت, اور علماء نے لکھا کہ جاہلیت کا طریقہ رہا ہے, ان کا طریقہ رہا ہے. جس طرح کہ آج بھی جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے اس طرح عرب میں بھی بگاڑ ہے. ہم نے بغداد میں رہ کر دیکھا کہ وہاں پر بھی لوگ آتے اور کہتے ہیں حیاک اللہ, تو وہاں پر جو علماء اور سمجھدار کہتے ہیں کہ لا 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 یجوز حیاک اللہ, قل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کفار کا طریقہ تھا حیاک اللہ, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تجھے جو ہے کہ وہ زندہ رکھے زندگی دے. تو یہ اسلامی طریقہ جس طرح ہاتھ ہلانا ہتھیلیاں ہلانا نصارہ کا طریقہ ہے, انگلیاں ہلانا یہودیوں کا طریقہ ہے, اسی طرح سلام کے علاوہ کوئی اور جملہ کہنا عربی کے اندر یہ کفار کا طریقہ رہا ہے. تو اسلامی طریقہ آنے کے ساتھ حیات اللہ نہیں ہے, جو دعائیہ کلمات ہے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور جب وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پھر کہا جائے گا حیات اللہ تقبل اللہ منا ومنکم, یہ جو بھی جملہ جو ہے کہ وہ وہاں پر کہہ سکتا ہے. اور اسی طرح علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسلام میں اس کے طریقے کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ لکھا ہے. آخری مسئلہ اس درس کا سماعت فرمائیے. علماء نے اس کو لکھا کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام, انبیاء کے نام کے, یا جناب جو ہے کہ جس طرح سلام آتا ہے نا جی السلام علیکم, بولے جی علیہ السلام. تو یہ صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ جناب کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے. حضرت علی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے, امام حسین علیہ السلام نہیں کہہ سکتے, بلکہ سلام کو گویا کہ استقلالاً جو ذکر کیا جائے گا, صلات کو جو استقلالاً ذکر کیا جائے گا یہ انبیاء کے ضمن میں کیا جائے گا. سلام اور صلات کا ڈائریکٹ استدلال انبیاء کی ذات پر ہوتا ہے, اس کے ضمن میں ہو. مثلا دیکھیں نا آپ کہتے ہیں نا اللہم صل علی سیدنا محمد, اب صلات ڈائریکٹ سرکار پر بھیجی آپ نے, پھر آگے وہ آل محمد آپ کی اولاد پر ہے, آپ کی اولاد پر. ہماری کتب میں لکھا ہو اللہم صل علی محمد وعلی ابی حنیفہ, یا اللہ درود و سلام بھیج نبی مکرم پر اور امام اعظم ابو حنیفہ. آپ شجرہ رضویہ دیکھیں ہمارا, اس میں کیا ہے اللہم صل علی محمد وعلی امام احمد رضا. تو بعض لوگ جاہل کہنے لگے یہ درود پڑھ دیا نبی بنا دیا, ہم نے کہا یہ جہالت, کچھ پڑھو, خالی اعلی حضرت کا نام دیکھا تو بدعت ہو گیا اور امام اعظم کا نام دیکھا تو بدعت نہیں ہوا تھا. شامی میں لکھا ہے یہ تمام ہماری بہت مستند کتاب ہے اصول کی, سب سے بنیادی اور عام طالب علم پڑھتا ہے اس کو اصول شاشی, اس کا مقدمہ آپ اٹھا کر دیکھیں. اس میں جو صاحب اصول شاشی نے جب کتاب کو شروع کیا تو وہاں پر یہ لکھا ہے والصلاۃ علی النبی وعلی ابی حنیفہ, صلاۃ اللہ کے نبی پر اور ابو حنیفہ پر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. تو اب آپ نے دیکھا کہ جناب استقلالاً ڈائریکٹ مطلق گویا کہ صلات کے لفظ سلام کا لفظ وہ انبیاء کے لیے استعمال ہوگا. لیکن یہاں ایک میں اشکال دور کر دینا چاہتا ہوں, علیہ السلام انبیاء کے لیے خاص ہے لیکن رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحابہ ہی کے لیے خاص ہے، یہ غلط بات ہے، صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی کسی عالم نے، کسی مفتی نے اور کسی فقی نے اور کسی گویا کہ علم کلام کے متکلمین نے جہاں پر علیہ السلام کو جو اصول دے دیا گیا اس کے پابند ہے نا، علیہ السلام کو انبیاء کے لیے خاص کیا ہے اس لیے کسی کو نہیں کہتے، لیکن رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کے لیے بھی اور غیر صحابی کے لیے بھی ہے. اس کی آسان سی مثال اکثر جو لوگ سوال کرتے ہیں، میں اس بات پر حیران ہوں کہ وہ کیوں سوال کرتے ہیں، آپ اگر دیکھیں مسلم شریف ہیں، مسلم شریف کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں، ادھر درجنوں دفعہ امام مسلم اپنے استاد امام بخاری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح فتاوی شامی اگر آپ دیکھیں ابتدائی اس کی پہلی جلد گنے تو پہلی جلد میں مقدمہ میرے خیال میں کوئی 200-250 صفحے کا ہے، اس میں 8 سے 10 دفعہ امام اعظم کا نام آیا ہے اور ہر جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، ہر جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ شامی علیہ رحمت امام شافعی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو اس سے یہ طرز پتا چلتا ہے کہ یہ صحابہ کا خاصہ نہیں ہے بلکہ صحابی اور غیر صالح، غیر صحابی یعنی جو صالحین اور صالحات ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خطاب کر سکتے ہیں، لیکن یہ جزیہ جو گویا کہ خاص انبیاء کے لیے ہے تو اس میں سخت احتیاط کیا جائے گا کہ استقلالاً صلاۃ اور سلام جو ہے وہ انبیاء پر کہا جائے گا، الصلاۃ علی محمد کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ ابو حنیفہ نہیں، علی ابی حنیفہ نہیں کہا جائے گا، الصلاۃ علی فلاں نہیں کہا جائے گا، الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد یہ کہہ سکتے ہیں، وہ اصحاب محمد یہ کہہ سکتے ہیں، السلام علی النبی، السلام علی النبی وعلی ابی حنیفہ، السلام علی النبی وعلی امام احمد رضا وعلی فلاں وعلی شیخ فلاں وعلی رجل فلاں، جو بھی ہو تو جب سلام میں متابعت ہو جائے گی اللہ کے نبی کے تابع وہ بات ہو جائے گی تو استقلال نہیں ہوگی، تو ڈائریکٹ صلاۃ اور سلام کا لفظ انبیاء کے لیے ہے، لیکن رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ذہن بٹھا لیجئے، یہ صحابی کے لیے بھی ہے اور غیر صحابی کے لیے بھی ہے. اسی طرح ایک ضمن ایک بات میں اور عرض کر دوں یہاں پر، اسی طرح حضرت کا لفظ، بعض کہتے ہیں جی آپ نے امام احمد رضا کو اعلی حضرت کہا، اور یہ اعلی حضرت کے سرکار کو حضرت کا، ہم نے کہا بھائی یہ اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے تو آپ کیوں خامخواہ بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ حاجی امداد اللہ حاجی مکی صاحب کو گنگوئی صاحب نے ہزاروں دفعہ اعلی حضرت لکھا ہے اور آپ کہتے ہیں اعلی حضرت نہیں تو کیا کریں، کہا حضرت لکھے، تو میں نے کہا پھر برابری ہوگی، اعلی حضرت سے اگر بڑھانا لازم آیا تو حضرت میں برابری بھی تو لازم آئی، تو آپ بھی تو سب کو حضرت صاحب حضور کہتے رہتے ہیں، تو جناب اس میں جب اس کے بارے میں اصول نہیں بیان کیا گیا تو کچھ چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ قاضی صاحب جس کے پیروں ہیں وہ تو اعلی حضرت نہیں، وہ تو ابو الاعلی، اور اعلی اللہ کی ذات ہے، کس کی؟ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، یہ کنیت ہمیں پھر کہیں نہیں ملی فرعون کے بعد، یا ملتی ہے کہ انا ابو الاعلی، تو انا ربکم الاعلی اور ابو الاعلی، تو یہ تو خدا کا بھی باپ ہے، مانا معاذ اللہ کیا ہوا الیعوذ باللہ ابو الاعلی، تو جب اس قسم کی کنیت سے شریعت مطہرہ کی کوئی اینٹ نہیں ہلتی ہے تو اعلی حضرت کہنے میں کیا حرج ہے حضرات گرامی؟ تو یہ خامخواہ ایک تعصب ہے اور بغض ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے مسائل کو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلبوں میں اللہ وسعت عطا فرمائے، ہمارے ضمیر میں اللہ وسعت عطا فرمائے، ایک مسلمان کے لیے بغض و حسد کو اللہ ہمارے دل سے نکالے، اور مولا ہمیں نیک اور سچا مسلمان بنائیں. بار بار عہد کرتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے، مولا یہ انسان کی ایک عادت ہے، لیکن تو ہمیں عہد مصمم عطا فرما اور تیری توفیق شامل حال رہی تو مولا ہماری امید یہ ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے، ہم شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرنے سے بیزار ہیں، اس پر بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، مولا ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ تیرے محبوب کے سارے فرامین پر عمل کرے. مولا آج اس نشست کو تیرے گھر کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے وہ سارے سچی عقیدے اپنائیں جس کو تیرے محبوب نے بیان کیا، اور سارے وہ اچھی عادتیں اختیار کریں جو ایک مسلمان کے لیے تیرے محبوب نے بیان کی ہے. مولا صرف تیری توفیق شامل حال ہونی چاہیے، تیری توفیق نہ رہی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیری توفیق کے شامل حال رہی نہ شیطان ہمارے راستے کو روک سکتا ہے اور نہ نفسی امارہ ہمارے قدم کو راہ مستقیم سے متزلزل کر سکتے ہیں. مولا ہمارے گفتار کو ہمارے کردار میں تبدیل فرما، ہمارے دکھاوے کو ہمارے اخلاص میں بدل دے. تو صحراؤں پر رحمت کے قطرے ڈال کر اسے لالہ زار اور سبز زار کرتا ہے، ہمارے اس گندے دل پر بھی مولا رحمت کے قطرے ڈال کہ یہ ریا والا اور ریا سے بھرا ہوا دل تیری یاد کے ساتھ مخلص ہو جائے، تیری یاد کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے بھائی جو یہاں پر آتے ہیں مولا کریم، ان میں جو جسمانی روحانی امراض مبتلا ہیں، مولا کریم اپنے رحمت خاص ساز کی برکت سے مولا کریم تمام کی جسمانی اور روحانی امراض سے شفائے کلی عطا فرما۔ عافیت والا مال، عافیت والی عمر، عافیت والی شہرت، عافیت والا علم مولا کریم ہمیں مرحمت فرما۔ مولا کریم دین متین پر ثابت قدم رکھ، ہمارے روزے، ہماری تراویاں، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہماری تسبیح، ہماری تحلیل، اور مولا کریم جو جو ہم نے تیرے لیے سارے جو عمل کیے ہیں مولا اسے اپنی پاک دربار میں قبول فرما۔ کہیں اگر ہم نفس کے شرارے میں آ کر مولا کریم بھاگ گئے ہوں تو تو اپنی کریمی پر نظر رکھتے ہوئے مولا کریم ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں جگہ مرحمت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے یہ تمام دعائیں رب کی بارگاہ کو مستجاب کرنے کے لیے، مقبول کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے اس کے محبوب کی ثنا کرتے ہیں، اس کے محبوب کی توصیف کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام بوسری علیہ رحمٰ نے جو خوبصورت کلمات سید عالم کے درجات کی بلندی پر کہے ہیں، آئیے وہی پڑھ کر جو شریعت مطہرہ کے عین موقف کی غمازی کر رہے ہیں، آئیے اس کو پڑھ کر رب کریم کو خوش کرتے ہیں۔ اس ساتھ کے مولا اس تعریف کی برکت سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولايا صل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، مولا میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس میں عمل نہ ہو، ومن قلب لا يخشع، مولا ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ومن نفس لا يشبع، مولا ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو بھی سیر نہ ہو سکتا ہو، ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين، مولا ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری دربار سے دھتکار دی جاتی ہو۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں علم پر عمل، تیرے سے ڈرنے والا دل، تیری بارگاہ میں مستجاب ہونے والے کلمات مرحمت فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین۔